نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا
وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اور پیغمبر کہیں گے کب کہیں گے قیامت کے دن اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ پیغمبروں کی سفارش کی امید لگائے ہوں گے لیکن وہی بات کہ امید سفارش کی تھی اور لگ شکایت رہی ہے کیا کہیں گے ان قوم اتخذوا بے شک یہ ہے وہ میری قوم جنہوں نے پکڑ لیا ہے پکڑا ہم تو بات کچھ اور کریں کیسے پکڑا حاضل قرآن اس قرآن کو مگر مہجورا چھوڑا ہوا
وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
کبھی آپ عربی کے ان الفاظ کے حسن کو سمجھ سکیں تو آپ واقعی اس قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی گواہی دیں گے یہ جملہ اگر اردو میں آپ کو سمجھاؤں تو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن رسول یہ شکایت لگائیں گے کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا لیکن چھوڑنے کے لفظ میں اتخذو کا لفظ نہیں آتا اتخذو اخذا یا خذو سے ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے پکڑنا تو یہاں اگر اس کا بہت ٹپیکل جملہ بناؤں تو کیا بنا سکوں گی یہ ہے وہ میری قوم جنہوں نے اس قرآن کو پکڑ کر بھی چھوڑا ہوا تھا اور یہ سچ ہے الحمدللہ آج ہم مسلمانوں نے قرآن پکڑا ہوا ہے اور ہر کتاب صرف پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوطی اور قوت کے ساتھ پکڑنے کے لیے دی جاتی ہے سورۃ بقرہ میں دو دفعہ یہ آیت آتی ہے خذو ما آتیناکم بقوہ پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ یعنی اس دور کے مسلمانوں کو جو کتاب ملی اور آج کے مسلمان کو جو کتاب ملی دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ لوگ اس کتاب کو پکڑیں قوت کے ساتھ پکڑنا کیا ہوتا ہے کہ کتاب کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں اس کتاب کے مطابق صبح ہوں اور اسی کتاب کے مطابق شامیں ہوں یہ کتاب انسان کی زندگی کی کتاب بن جائے ایک لیکچر ہے اللہ کی کتاب اور میری کتاب یعنی میرا نام اعمال جو بن رہا ہے اس میں اور اللہ کے نازل کردہ کلام میں کیا ربط ہے آج ہم مسلمان ہیں لیکن ایک سوال ہے کہ آج اتنے اہتمام کے باوجود مسلمانوں کے حالات کیوں نہیں بدلتے قرآن جن باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو کرتے ہوئے کیوں نہیں دکھ رہے مسلمان اور قرآن جن باتوں سے رکنے کا حکم دیتا ہے آج مسلمان اس سے رکتے کیوں نہیں دکھتے کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کیا آج مسلمانوں کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کسی اور ہی قرآن کو فالو کرتے ہیں ہے کتاب وہ ایک معروف سی پوئم بھی آپ سب نے سنی ہوگی کہیں نہ کہیں غالباً ماہر القادری کی ہے کہ ہر جگہ میری دھوم ہے قرآن کی فریاد کے نام پر ایک پوئم بہت معروف ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں کس مرح میں محفل اور بس میں میری دھوم نہیں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں کوئی مجھ جیسا بھی مجبور نہیں
تاکوں میں سجایا جاتا ہوں ہاتھوں سے اٹھایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔
اس کتاب کو پکڑنے کے باوجود چھوڑنے کی کیا صورت ہے کہ جس کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا؟ آج کے مسلمانوں نے اس کتاب کو وظائف کی کتاب بنا دیا، جنوں بھوتوں کو بگانے کا ذریعہ سمجھا، ثواب کا سمجھا، ایصال ثواب کے لیے سمجھا، لیکن اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سب کچھ کر کرا کے بھی اس کتاب کو چھوڑا ہوا۔ کتاب کو چھوڑنے کی صورتیں کیا ہوتی ہیں کہ کتاب زندگی کے اندر جو رنگ لاتی ہے وہ رنگ نہیں دکھتا۔ میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ آپ بہت شوق سے بتائیں گے اتنی صورتیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کتنی مکی صورتیں ہیں اور کتنی مدنی ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کورسز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، آپ سب بتا سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ قرآن کی سب سے طویل صورت کون سی، آپ بتا سکتے ہیں؟ کون سی آیت ہے، کون سی بڑی ہے، پہلی کون سی، آخری کون سی؟ الحمدللہ آج مسلمان علوم کے نام پہ اور انسائیکلوپیڈیا کے نام پہ قرآن پاک کی بہت ساری انفارمیشنز رکھتا ہے، لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ قرآن کس ایک نقطے کی دعوت دیتا، یہاں آ کے پھر لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ کوئی کہے گا، کوئی کہے گا نماز کی، کوئی کہے گا روزے کی، کوئی کہے گا حج کی، کوئی توحید کی کہے گا، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی جواب پورا نہیں ہے۔ قرآن جس نقطے کی دعوت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ قوم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور دوسروں کو وارن کیجیے۔ اور اس وارن کرنے کے لیے اللہ نے نبی کی زندگی 23 سالہ ہمارے سامنے ایک ماڈل کے طور پہ رکھ دی۔ اور جب وارن کرنا ہے تو اس میں خود اپنا عمل کرنا تو بدرجہ اتم ہے۔ جب تک خود کسی چیز پہ عمل نہیں کریں گے، دوسرے کو اس کی دعوت کیسے دیں گے؟ کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا، یہ فلاں سیریل ضرور یوز کرنا، ویسے میں نہیں کرتی، فلاں بریڈ اچھی ہے لے لو، کیوں بھائی تم کھاتی نہیں؟ میں نہیں کھاتی لیکن تم کھا لو۔ کیا آج ہم مسلمانوں کا غیروں کے ساتھ تبلیغ کا انداز ایسے ہی نہیں دکھتا؟ پھر اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمیں وہ قرآن دکھاؤ جس پہ تم مسلمان آج کے دور میں عمل کرتے ہو، تو پھر اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ اگر آج کوئی ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو لکھے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، تو سوچ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ صرف کوئی کہے کہ مسلمان جو کر رہے ہیں وہ لکھ لو، وہ اسلامی ہوگا، اور جس چیز سے مسلمان رکے ہوئے اس کو لکھ لو، وہ نہیں ہوگا۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس ذرا مسلمانوں کے عمل سے لکھ کے دکھاؤ تو آپ سوچ سکتے ہیں جھرجھری آتی ہے کہ نہیں؟ جیسے وہ ایک ایسی جوک تھا، کسی نے جوک کہہ لیجئے لیکن تھاٹ پروکنگ تھا، کہ ایک افسر تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ جو بھی رشوت اور اس طرح کے کام کرتا ہوگا بے ایمانی کے۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ پکڑا گیا، کیونکہ ایک وقت تو آتا ہی ہے نا پکڑ کا۔ تو خیر جب وہ پکڑا گیا، جیل میں گیا، تو بوڑھی ماں جو تھی وہ رو رو کے دعائیں کر رہی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کا انصاف کرنا، اللہ میرے بیٹے کا انصاف کرنا۔ تو اس نے ماں کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیا، اماں یہ دعا نہ کرو، بات سمجھے؟ انصاف ہوگا تو وہ جیل کی کوٹریوں سے نکلے گا ہی نہیں۔ کیا آج میں اور آپ اللہ کو کہہ سکتے ہیں اللہ تمہارا انصاف کرنا، اللہ جیسے ہم ہیں تو ویسا ہمارے ساتھ معاملہ کرنا، اللہ جو ہم نے تیرے دین کے ساتھ کیا تو بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کرنا۔ تو یاد رکھیے، یہ سارے جو ہلا جلا کر دینے والے تھاٹس اور پروکنگ سینٹنسز ہوتے ہیں، یہ اصل میں ہمیں سوتے سے نہیں جگاتے، یہ جاگتے سے جگاتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے اس قرآن کو پکڑنے کے باوجود چھوڑا ہوا ہے۔
وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔
آج حقیقت میں ہم اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں تو ایک اسپرچل بک، روحانی کتاب، ثواب کا ذریعہ، جس کو پڑھا پڑھایا جائے تو ثواب بہت ہوتا ہے، اور جس کو پڑھنے ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، اور اس کی فری ڈسٹریبیوشن میں ہم ریڈی ہیں، ہم اس کے نسخے بانٹنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں، اٹس ٹو مچ، آج کے دور میں تو یہ نہیں ہو سکتا، پھر کبھی کریں گے۔ کوئی وہ دور اور تھا 1300-1400 سال پہلے کا، اس دور میں تو ہو سکتا تھا، آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا۔ پوئم میرے سامنے ماہر القدری کی، میں صرف اس سوچ کے ساتھ اس کے جملے اپنے کمنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کے سوچیں کہ کیا حقیقت میں آج ہم مسلمان کا معاملہ تو نہیں کر رہے، اور کیا قرآن کی یہ پکار ہمیں سنائی دیتی ہے؟ لکھتے ہیں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں. تاک کس کو کہتے ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ الماریاں، کیبنٹس، بک شیلفز. آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. کسی چیز کو آنکھوں سے کب لگایا جاتا ہے؟ عقیدت کی تمیز. یعنی بڑے پیار سے لوگ مجھے آنکھوں سے لگاتے ہیں. تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. یعنی لوگ میرے تعویذ بناتے ہیں، میری آیتوں کو کھولتے ہیں اور دھو دھو کے، یعنی ان تعویذوں کو پانی میں گھولتے ہیں اور بیماروں کو، بیچاروں کو پلاتے ہیں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے. جزدان کہتے ہیں کور کو جس کے اندر قرآن پاک لپٹتا ہے. حریر کہتے ہیں ریشم، سافٹ، یعنی بہت خوبصورت قسم کے فینسی کورز ہوتے ہیں. اور آپ میں سے کسی کو اپنی شادی کا قرآن یاد آ رہا ہے؟ سرخ رنگ کی بروکیٹ میں لپٹا ہوا یا سبز رنگ کے گرین سیل کے اوپر گوٹے کا کام، یہ وہی ہے. اور پھول ستارے چاندی کے، کبھی کبھی اس پہ پھول بھی لگا دیتے ہیں، کبھی اس پہ ستارے بھی ٹانک دیتے ہیں. پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، پھر میرے اوپر عطر چھڑکتے ہیں. کئی دفعہ قرآن پاک لوگوں کے گھروں میں جا کے پڑھے تو اس کے اوپر آپ کو خوشبو کے اثرات نظر آتے ہیں.
جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں سے اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں.
جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، یعنی جب کہیں کو معاملہ پڑتا ہے، کوئی ایک کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تکرار ہے، تم یہ کہو میں وہ کہوں، پھر میری ضرورت ہوتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. یعنی جب کوئی ہماری بات کا اعتبار نہیں کرتا تو پھر ہم ایسے وقت میں قرآن کو لیتے، لو قرآن اٹھا لو، چلو قرآن کو دے دو، کہہ دو، کر دو.
جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں سے اٹھایا جاتا ہوں.
کس بس میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں. یعنی کوئی محفل ایسی کمی ہوگی مسلمانوں کی جہاں قرآن کو اٹھاتے نہیں. آپ دیکھیے پارلیمنٹ کے اجلاس، اب تو مجھے نہیں پتا، مدت ہوئی سنے نہیں، لیکن جب کبھی ہم ٹی وی دیکھتے تھے اور صدر پاکستان کی سپیچ ہوتی تھی یا وزیر اعظم کی ہوتی تھی، تو اس سے پہلے کوئی قاری صاحب آ کے قرآن کی آیت پڑھتے تھے. تو ہر بزم میں کہیں نہ کہیں قرآن کا ذکر ہو جاتا ہے. اور کس سورس میں میری دھوم نہیں. آج جو بزرگوں کے نام پر ان کی موت کو عرس یعنی شادی کا نام دے کر مناتے ہیں تو وہاں بھی قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں. اس درد کو محسوس کریں. قرآن حقیقت میں اکیلا رہتا ہے. اکیلا بندہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس کوئی نہ ہو. ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، تم میرے پاس ہوتے گویا جب کہ دوسرا نہیں ہوتا. اکیلا بندہ تب ہوتا ہے جب پاس والے بھی اس کی بات نہ سمجھیں. کسی کو اپنے گھر میں کوئی انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو، سارا خاندان یا گھر یا سسرال ایک طرف، آپ اکیلے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آئی فیل لونلینس. شوہر بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو کیا فیل ہوتا ہے کہ میں اکیلی ہوں، کوئی میرا ہم مزاج نہیں. اور میں جب یہ کہہ رہی ہوں نا تو میرے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا پورے خاندان میں اکیلے، انی وجہت وجہی الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیا کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں تھا دیکھنے والا. انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ راہ دکھائے گا. تو حقیقت ہے کہ حق کے راستے میں انسان اکیلا ہوتا ہے. تو حق کا جو سورس ہے قرآن، وہ آج کتنا اکیلا ہے. اب امیجن کیجئے کہ قرآن کی زبان ہے، اس کے کان ہے، اس کو شعور ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ دن رات چلتا ہے. وہ اس وقت بھی دیکھتا ہے جب شادی کے موقع پر سب کچھ اس کے خلاف ہو کے اینڈ پہ اسی کو پکڑ کے دلہن کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. اور قرآن اس وقت بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے جب نئی نویلی دلہن کو سارے لوازمات میں پڑھنے سے پہلے اس کی گود میں قرآن رکھ کے کہتے ہیں پڑھو، اس گھر میں آئیے نا پہلے قرآن پڑھو، پھر اس کے بعد مووی مین کو اندر آنے دیں گے، پھر ویڈیو بنے گی. اور قرآن اس وقت بھی دیکھتا ہے جب ہم اپنی شادی کی رسومات شروع کرنے سے ایک آدھا دن پہلے قرآن خوانی اور پھر لمبی سی دعا کراتے ہیں کہ اللہ شادی خیر سے گزر جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو. قرآن اس وقت بھی دیکھتا ہے.
یہ میری عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے، یہ میری عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویز بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں،
پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے کوئی مظلوم نہیں، مجھ سے محبت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے. کون محبت کے دعوے کرتا ہے قرآن سے؟ میں کرتی ہوں، ہم کرتے ہیں، ہم مسلم کرتے ہیں. آپ اللہ رحم کرے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن کسی ڈرنک مسلم سے بھی اگر پوچھے نا بے خودی کے عالم میں، ڈو یو لو قرآن؟ کہے یس. ڈو یو لو اللہ؟ یس. ڈو یو لو پروفٹ؟ جی کرتا ہوں. محبت تو ہمیں اس سے پڑی ہے اللہ کے حکم سے. ہم تو اس کو نیچے گرتا نہیں دیکھ سکتے، گر جائے تو اٹھا کے چوم لیتے ہیں، اور چوم لیں تو آٹے کا وزن دے کر اس کو صدقہ کرتے ہیں. قرآن کے ساتھ لوگوں کے بڑے خوبصورت تعلقات ہیں. محبت تو بہت ہے، اس میں شک نہیں، لیکن قانون پہ راضی غیروں کے. سورت مائدہ جو قانونوں سے بھری پڑی ہے، اس کے قانون صفوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری زندگی میں غیروں کا قانون ہے. نصف صدی سے زائد ہو گیا ابھی تک قانون تو اسلام کا بنا نہ سکے، وہ تو غیروں کا ہے. تو پھر اگر طور طریقے رسم و رواج ان کے لے لیے تو کیا بڑی بات ہے؟ کبھی آپ نے سنا کوئی ملک بن چکا ہے لیکن اس کا لا نہیں ابھی اپروو ہو رہا، کوئی ادارہ بن گیا لیکن اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن نہیں ہوئے؟ کیا آج ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم کتنے سالوں سے قرآن پاکستان کے نام پر اسلام اور پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کی دھوم مچاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ حقیقت میں آج بھی برٹش لا ہے ہمارے ملک میں کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ. تبھی تو پھر تم افتوم منون ابھی بادل کتاب بھی بتک فرمون ابھی باد کی کیفیت ہے. پھر اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہ یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی میں ستایا جاتا ہوں، یعنی مجھے رسوا کیا جاتا ہے. کب رسوا ہوتا ہے ایک انسان؟ جب صرف نام کی حد تک اس کو بڑا کہتے ہیں، اور ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ بس اس کو زبان، باقی کام اس کے اپنی مرضی کے کرو.
کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں سے اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔
تو یاد رکھیے، اس کتاب کو اگر ہم نے اپنی زندگی کی کتاب نہ بنایا تو بات نہیں بنے گی۔ کیا ہم قرآن کو برائے تلاوت پڑھیں گے تو حق ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ دیکھیے، دنیا میں جو مذہبی کتابیں آتی ہیں نا، یا بھیجی جاتی ہیں، آپ یہ جملہ ایسے کر لیجئے کہ الہامی کتابوں کو بھیجنے کا مقصد لوگوں کو قانون دینا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو اس کے کچھ لاس ہوتے ہیں نا۔ آج سب سے چھوٹا ملک دنیا کا شاید برونائی ہے، آئی تھنک، جیسے بھی چھوٹا کوئی ہوگا آپ کو پتا ہے تو بتا دیجئے۔ اس کا بھی لا موجود ہے، قانون ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اور لوگ اس کو فالو کریں گے تو وہ مہذب شہری ہیں، اور اگر اس کو نہیں مانیں گے تو وہ چیف میکر ہے، ٹربل میکر ہے وہ، اور ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ میں اور آپ، ہم مسلمان، آج اگر اس چیز پہ غور کریں کہ حقیقت میں مسلمانوں پہ پوری دنیا میں جو حالات ہیں اس میں میرا کیا حصہ ہے، یہی حصہ ہے اتخذوا حاصل القرآن مہجورا۔ میرا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ہے؟ کیا میں قرآن پاک کے پانچ حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ پھر اس کے بعد خود سے پوچھئے، جب میں اس کتاب کو پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے، اور جب یہ کتاب مجھے سمجھ آتی ہے تو میں اپنے عمل میں اس کو ڈھالتی ہوں، اور جب سمجھ آتی ہے عمل میں ڈھالتی ہوں تو کیا دوسروں کو اس کی دعوت دیتی ہوں؟ اگر تو سارے جواب یس میں، تو مبارک ہو آپ کو، الحمدللہ آپ نے اس کتاب کو اتخذو کیا ہوا ہے، مہجورا نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان کو یہ کتاب دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ایک مشن کیا ہے مومن کا، اور ویژن اور مشن کا فرق کیا؟ اس وقت جس بات پہ ہم آئیں گے وہ کیا ہے کہ آج پوری دنیا کے حالات کو دیکھ لیں، اوور آل پاکستان کے دیکھ لیں، اور شارٹ ورژن میں کہہ لیں تو مسلم امت کے حالات دیکھیں، تو سمجھ آتا ہے کہ دوری بت علیہم الذل والمسکنہ، کہ مسلمانوں پہ مصیبتیں، وہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ۔ ہے نا ایسی کم و بیش کہانی، کوئی ایک پلیٹ فارم ذرا ٹھنڈا پڑتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ ہمارا تو نصیب بس مسلمانوں کے لیے یا تو دعائیں کرنا ہے، یا ان کے لیے پھر کچھ چندے جمع کر کے کبھی پیلسٹائن بھیج دو تو کبھی ادھر ابرما میں بھیج دیجیے، یہ وہ ختم ہوگا تو کہیں اور ہوگا۔ ایک کسی نے ویڈیو بھیجی، تصویریں تھی بیسیکلی اور ساتھ ریٹن تھی، اسی سے مجھے پتا بھی چلا کہ ہو کیا رہا ہے، بالکل سورب عروج کی کہانی۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، کہ ہمارا بس ایک عیب ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے، دیٹس اٹ، یہ ہمارا گناہ کہ مسلمان ہیں۔ اب اس کی وجہ سے آپ عذر بہانے جتنے مرضی کر لیں، وہ نہیں پسند کرتے۔ اور مجھے اتفاق برما کی یہ کہانی تھی، میں نے پڑھی، اور دو تین دن پہلے میں کسی شہر میں تھی تو وہاں میری ہوسٹ جو تھی مجھے کہنے لگی کہ آپ اللہ کے حکم سے دین کو پھیلانے کے لیے ادھر ادھر جاتی ہیں، اگر آپ کو کسی نئے ملک کی دعوت دی جائے تو آپ جائیں گی؟ تو میں نے بغیر سوچے، ہنس سوچ کے، میں سوچتی بھی نہیں ایسے کاموں پہ، بس یہ ہے کہ اللہ جہاں لے جائے، میں نے کہا آف کورس میں جاؤں گی۔ تو کہتی پھر آپ برما چلتی ہیں؟ میں نے کہا برما کہاں سے آ گیا؟ کہتی میرے ان لاس برما میں۔ میں نے کہا اچھا، وہ برما جس کی آج کل خبریں؟ کہتی یس وہی ہے۔ اور یہ جو کہانی ہے، اور وہ اس کا ایک خاص ایریا بتا رہی تھی کہ وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اپنے ملنے والوں میں بتا کے کس کے کیا ہوا، کس کے زندہ جلا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ میں، ہماری الحمدللہ یہ پالیسی نہیں ہے کہ اگریشن پیدا کریں اور آپ کو ایسی چیزیں دکھا کر تصویریں اور دکھی کریں۔ میں تو ہمیشہ ڈسکریج کرتی ہوں کہ ایسے میسج نہ آگے کیا کریں۔ یعنی جو جیوز پہ ایک وقت میں ایک عذاب آیا تھا نا، کہ آگ کی بھٹیوں میں ان کو جلایا گیا تھا، بالکل ایسی تصویریں، کالی لاشیں پڑی ہوئی جسموں پہ، اور ایک کمرے میں، یعنی پوری جیسے نمازیوں کے صفحے ہوتے ہیں نا، اس طرح لاشیں گری پڑی ہیں۔ یہ ٹرو پکچرز ہیں آج کے دور کی۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی دنیا میں ہے تو 313 کے مقابلے میں 1000 آتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ادھر آگے چلے جائیے تو 1000 کے مقابلے میں 3000 آ گئے، اور آگے ہنین میں چلے جائیں تو 10000 ہیں، اور آگے ہرکل کے میدان میں دیکھیے وہ لاکھوں میں، یہ چند مٹھیوں میں۔ آخر کیوں؟ کیا رب بدل گیا؟ اللہ کے قانون بدل گئے، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کہتے ہیں میری یونیورسل ٹروتھ ہے، کوئی نہیں بدلتا. اللہ کہتے ہیں حقا علینا نصر المومنین کذالک ننجی المومنین. قرآن پڑھیے، اللہ تو آج بھی کوئی باتیں دیتا ہے. اور علامہ اقبال نے وہ کیا شعر میں میسج دیا تھا کہ آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، تم فضائے بدر پیدا تو کرو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں پہ یہ مصیبتیں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ ہم اس کے اندر کبھی کیا کرتے ہیں، امریکہ کبھی چائنا کا ہاتھ، فلاں کی کا کنٹروورسی ہے اور وہ ہمارے خلاف سازشیں ہیں اور میڈیا ہمارے خلاف ہے، جو چار چھ نام لے کے بےچارے مظلوم دشمنوں کو ہم سچا جھوٹا کر کے خدا کے پھر فلمیں لگا کے بیٹھ جائیں گے. تو لکھ لیجیے، وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. اللہ نے یہ قانون قرآن پاک میں خاص طور پہ سورہ شورہ میں کھول کے بیان کر دیا، جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے. اور یاد رکھیے، یہ انڈیویجولس کے لیے بھی ہے، فرد کے لیے بھی ہے، اور یہ قوم کے لیے بھی ہے. اس وقت ہم بحثیت قومی بات کریں، جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا ہو. اللہ تعالیٰ اصل میں اس میں بھی ہمیں آخرت کی پکڑ سے بچا کے دنیا میں پاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں. تو آج ہم مسلمان دیکھیں تو حالات کچھ ایسے ہی ہیں. کبھی بھی کوئی گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچئے اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا پڑیں گے. میرا یہ ذاتی چند گھنٹوں کا گناہ جو میں نے ایک خوشی کے نام پہ مول لیا، اس امت کو کتنی تیروں تلواروں سے گزارے گا، کتنی عورتوں کی عزتیں لٹیں گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے، کتنے بے گناہ مارے جائیں گے. کیونکہ وما اصابکم من مصیبت، کہ ایک شعر ہے کسی کا کہ افراد کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اغماز کر لیتے ہیں. یعنی میں اور آپ ذاتی طور پہ گناہ کریں پھر توبہ کر لیں، گناہ کریں توبہ کریں، اٹس گڈ، ہوتا رہتا ہے. لیکن امت کے گناہوں سے اللہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتا. جب کوئی گناہ پوری قوم کا گناہ بنتا ہے تبھی تو عذاب آتے تھے. قوم صالح پہ عذاب کیوں آیا؟ قوم شعیب پر کیوں عذاب آیا؟ کوئی ایک شخص تھا جو ڈنڈی مارتا تھا؟ نہیں، امتیں بگڑ جاتی ہیں. درد کے ساتھ کہوں گی، اور یہ باتیں ہم صرف اپنوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، ہم غیروں کو تو یہ نہیں کہیں گے ہم ایسے تھے. یہ تو ہم ان بند کمروں میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کا مرثیہ رو رہے ہیں کہ ہم مسلمان خود کو بدل لیں. باہر والوں کو اگر جا کے یہ باتیں بتائیں تو وہ ہنسیں گے کہ اچھا جب تم خود ٹھیک ہو جاؤ گے نا پھر آنا ہمارے پاس. لیکن اس وقت ہمیں اپنا غم ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو کمرے میں بند کر کے پوچھتی ہے، سچ بتا نمبر غم کیوں آئے ہیں، سچ بتا وجہ کیا ہے، تیری کمپنی کیا ہے، تو اسکول جاتا تھا یا کہیں اور جاتا تھا. تو لہذا انسان اس طرح کے معاملات میں پڑ جاتا. تو جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو اسی کا نام توبہ ہے. آج میں اور آپ اجتماعی توبہ پہ بات کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ توبہ یعنی اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ایک عروت الوثقی ہے کہ جو ایک خطا کار مسلمان کو مایوسی کے گہرے سمندروں میں ڈوبنے سے بچاتا ہے اور اللہ کے دامن رحمت سے وابستہ کرتا ہے. یہ تو سچ ہے نا کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، مسٹیکس بھی کرتے ہیں اور سنس بھی کرتے ہیں. دیکھیں گناہ کے لیے کئی لفظ ہیں نا عربی میں، خطا مسٹیک، ہو گئی ارادہ نہیں تھا ہو گئی، پھر گناہ، ذم، پھر اسی طرح سے اور بہت سے مختلف لیول ہیں. سب سے ہلکا درجہ خطا ہے، مسٹیک، لینا نہیں تھا، ٹیک نہیں تھا، مس ہو گیا، یہ کہہ لیجئے. جب ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ آپ کو پتا کیا، کوئی آپ میں سے بتا، مجھے پتا آپ میں سے 90% لوگ شرک کہیں گے، یہ وہ نہیں ہے. دیکھیں شرک ہوتا ہے تو اس کا آفٹر افیکٹ یعنی اس سے بھی کلوز سرکٹ کی بات ہے. سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ مقصد حیات کو بھولنا ہے، شرک اس کا ایک پارٹ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ داتا ہے، وہ دینے والا، وہ لینے والا، وہ عزت دیتا، وہ ذلت سے بچاتا. اللہ سے جب یہ گہرا تعلق ہوتا ہے مقصد حیات سے سامنے رہتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین اور وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ ہے مقصد حیات. دیکھیے آپ اللہ کو ایک مان بھی لیتے ہیں نا، جیسے آج ہم مسلمان مانتے ہیں الحمدللہ، توحید کے تو ہم قائل ہیں، اللہ اکبر کے ہم قائل ہیں، لیکن انی اصغر کے قائل نہیں ہیں. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ خود کو سب سے چھوٹا سمجھنا. ہم اللہ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں لیکن خود کو سب سے چھوٹا نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں تو بھی بڑا، تھوڑی سی بڑی میں بھی، چلو برابر نہیں، تو 90% تو سمجھے 80% تو 20 تو میرا بھی ہے. کوئی کہتا ہے اللہ تو 90% 10% میں ہے اور میں پھر دنیا اور رشتہ دار اور ساتھی اور بھولا. تو مقصد حیات کو بھولنا خود کو بھولنا. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم خود رب کو مانیں, اس کو ایک مانیں, اس کو خالق مالک سب کچھ سمجھ کر پوری دنیا کے لوگوں کو اس ایک رب سے جوڑ دیں. لیکن آج لوگ اسی میں رہتے ہیں, اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہوا اس میں کود پڑتے ہیں. تو ہمارے گناہوں کی مختلف قسمیں ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب شریعت دی ہوتی, حلال حرام بتایا, قرآن بتایا, حدیث میں سب بتایا, لیکن ایک دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتا اور وہ ہے توبہ کا. جو گناہ کر لیا وہ ختم نہیں ہوگا. تو آپ بتائیے کہ ہم ہلاک نہ ہو جاتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ موت سے کچھ لمحے پہلے تک کھول دیا. ایسے ہی ہے نا کہ تم مرنے سے پہلے بھی توبہ کرو گے تو میں معاف کر دوں گا, کیونکہ معلم یغارغر غرغرہ موت کا نہیں لگتا, اس سے پہلے توبہ قبول ہے. اور اگر توبہ ہوتی نا, کئی مذاہب ہیں ایسے, آپ کو پتا, وہ کہتا ہے ایک دفعہ یہ گناہ ہو گیا ختم. یہ جتنے باطل فرقے گزرے ہیں, معتزلہ اور خوارج تھے اور اشاریہ تھے, آپ ان کے عقائد پڑھ کے دیکھیے, یہ کسی نہ کسی ایکسٹریم پہ چلے گئے اللہ کی کسی صفت میں. ان میں سے ایک کا یہ بھی عقیدہ تھا, ایک دفعہ آپ نے جو گناہ کر لیا ختم, بس آپ نکل گئے اللہ کی نظروں سے, لسٹوں سے آپ کا نام چلا گیا, کوئی دوبارہ ری ایڈمیشن نہیں ہے اسلام میں. یہ آج کی زبان میں ایسی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ لا علاج بیماری, ڈاکٹر کہتے اس کو لے جائیں, یہاں بھی اس نے مرنا ہے, گھر میں مر جائے تو بہتر ہے. اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا, لیکن توبہ کے معاملے میں ہمارے اندر کافی غلط فہمی ہے. اگر ان کو تھوڑا سا دیکھیں تو بات سمجھ آئے گی. پہلی بات جو ہمارے ذہنوں میں توبہ کے ساتھ ہے, وہ ساتھ ہی گناہگار لفظ آتا ہے. مانتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے نا توبہ کریں, تو کہتے ہیں میں نے کیا گناہ کیا, اور کوئی کہتا ہے تمہیں توبہ کی ضرورت ہے تو وہ کہتا ہے اچھا جی کیا مطلب مجھے گناہگار سمجھتے ہیں. یہ ایک بگ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ توبہ گناہگاروں کا فعل ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ نور میں کیا کہتے ہیں, وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ, اور اللہ کی طرف توبہ کرو, ایھا المؤمنون, اے ایمان والو تم اللہ کی طرف آؤ. پھر اسی طرح سورۃ تحریم میں کیا آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا, کہ تم اللہ کی طرف پکی سچی توبہ کر کے آ جاؤ. تو پتہ چلا کہ توبہ تو گناہ کا نہیں ہے, گناہگار کا عمل نہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو دن میں 70 سے بھی زیادہ بار توبہ کرتا ہوں, اور اسی طرح 100 کے الفاظ بھی آتے ہیں. پھر وہ حدیث بھی آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل آدم خطاؤن, آدم کا ہر بندہ, آدم کا یعنی ہر بچہ جو کہہ لیجئے وہ کون ہے, گناہگار ہے. لیکن خیر الخطاؤن کون ہے, التواب, سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو کہ توبہ کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ذہن سے آج نکال دیجئے گا کہ توبہ صرف گناہگاروں کا کام نہیں, بلکہ یہ تو انبیاء نے بھی کی. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو یہاں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے, توبہ کے اعتبار سے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ لوگ لکھ لیجئے, تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی, کیونکہ عموماً ہم توبہ کو بس گناہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر اسی کو اس لیے ہم اپنے اوپر رکھتے نہیں. اور بعض لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے تو توبہ بھی نہیں کرتے. ہماری نظر میں ایک توبہ کہ چلو بچے سے کو کان پکڑو, توبہ توبہ کرو توبہ کرو, اور جس یہ نہیں یا پھر نہ کرنا, چلو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ, ہم توبہ اس کو کہتے ہیں. حالانکہ توبہ کی اصل بہت گہری ہے. اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, قرآن پاک میں توبہ کا جو لفظ ہے ڈفرینٹ اینگل سے 87 ٹائم یوز ہوا ہے. 69 ورسز میں 87 ٹائم کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ ورسز میں ایک سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا. اور سب سے پہلی آیت ترتیب کے اعتبار سے اگر آج بھی آپ قرآن میں چیک کریں تو وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے. اور وہ کس کی توبہ کا ذکر ہے, کسی گناہگار کی نہیں. فتلقى آدم من ربه, پس سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات, ان کلمے, فتاب علی, پھر اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے, پلٹ آتا ہے, کیونکہ انہ هو التواب الرحیم, وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلی آیت ایک نبی کی توبہ سے اور اللہ کے نام التواب سے متعلق ہے. تو یاد رکھیں کہ بندہ توبہ کرتا ہے تو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے, اور اللہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بندے کی اس سزا سے توبہ کرتا ہے. ہمارے یہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, توبہ استغفار, اور عموماً اس کا فرق ہم نہیں جان پاتے. تو بعض دفعہ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو اکٹھا پڑھیں گے تو توبہ کا لفظ کیا ہے، توب اور اوب، اس کی بعد میں اگر موقع ہوا تو ڈیٹیلز مزید دوں گی، لیکن صرف ایک سیکوینس سے چلتے جائیے. توبہ کا معنی کہتا ہے پلٹنا، اوب حوض میں پانی کے واپس آنے کو کہتے ہیں. جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس گناہ کی صورت میں وہ اللہ سے دور ہو چکا تھا، سمجھ گئے؟ اللہ کی رضا سے دوری تھی، توبہ کر کے پلٹا ہے، ٹھیک ہے. اور استغفار کے غفر یغفر سے غفران چھپانا، پچھلے گناہوں کو معاف کرنا. جب ہم اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں نا کہ توبہ استغفار انی تبتو الیک واستغفر اللہ، تو اس کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گی، پچھلے کو معاف کر. ہم تسبیح میں کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ توبہ استغفار استغفار، تو اردو میں تسبیح پڑھے، اللہ میرے پچھلے معاف کر دے اب آئندہ نہیں کروں گی، اللہ پچھلے معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گی، اللہ پچھلے معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گی. اب آپ ذرا اس بات کو سوچیں اور ان لوگوں کا تصور میں لائیے خیال کہ جو گناہ کی محفل میں بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں توبہ استغفار استغفار، توبہ توبہ توبہ، بیٹھے بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں، سٹل کر رہے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں توبہ استغفار، یعنی کر بھی رہے اور کہہ رہے ہیں اب نہیں کریں گے، پہلا معاف کر دے. اور اکثر میں اس کے لیے ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ کی میڈ ہے، وہ کچن میں کام کر رہی ہے، آپ اس کو کانشیس کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بہت قیمتی برتن ہے، ان کو احتیاط سے دھونا. اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کو کیئرفلی یوز کرے گی، جو ہی وہ یہ کام کرے گی آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ بہت کیئرفلی کرے. آپ نے دیکھا کہ وہ عورت بہت کیئرفل تھی، اتنے میں اس کے ہاتھ سے پلیٹ گری اور ٹوٹ گئی، تکلیف تو آپ کو ہوگی، غصہ بھی شاید تھوڑا ہے، لیکن آپ فوراً فیل کریں گے کہ اس نے جان کے نہیں توڑا، اور وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے ماں جی معاف کر دیں، میں نے کوشش کی تھی، یہ تھی وہ تھی، آپ کو اٹس اوکے، اب زیادہ نہ گھبراؤ، مجھ سے بھی ٹوٹ سکتی تھی. اور ایک صورت کیا ہے کہ باجی یہ قیمتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی قیمتی ہے، اس کو نہ توڑنا، اور وہی پلیٹ پکڑ، اچھا باجی یہ والی پلیٹ تھی، اور آپ کے سامنے کٹ سے فلور پہ پھینکے، اور جو ہی گر کے وہ کرچی کرچی ہو تو کہہ دے وہ باجی معاف کر دو آئندہ نہیں توڑوں گی، باجی معاف کر دو آئندہ نہیں توڑوں گی، پھر اسی کی طرح کی ایک اور پلیٹ پکڑے اور توڑ دے، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے پلیٹیں چھوڑو، تم نکل جاؤ ادھر سے، ورنہ میں کچھ کر دوں گی. یہ ہے توبہ. جب ایک بندے سے راہ چلتے پاؤں پھسل ہی جاتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کو پتہ ہے بندہ گناہ کرے گا، لیکن جب بندہ گناہ کرے اور اس پہ شرمندہ بھی نہ ہو، پلٹے بھی نہ، یہ مسئلہ ہے. تو توبہ کے لحاظ سے انسانوں کی تین قسمیں یہ لکھ لیجئے. پہلی قسم کیا ہے کہ کچھ لوگ عذاب الہی کے ڈر سے توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بس ان کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہو گیا اور اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو عذاب ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی گناہ ہوا، کوئی نافرمانی ہوئی، اللہ تو عذاب دینے والا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ سب سے کم درجے کی توبہ ہوتی ہے. تو یہ مومنوں کی صفت ہے، مومن کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ پکڑنے والا ہے. غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب، سورۃ غالب مومن کی پہلی آیت ہے. مومن کو پتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچتے ہوئے توبہ کرتا ہے، ویری گڈ، یہ اچھی توبہ ہے. اسی کا ذکر جو ہے وہ سورت نور میں آتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنوں. اس سے سیکنڈ درجے کی توبہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ثواب اور لالچ کی حرص میں توبہ کرتے ہیں. کیسے؟ ان کو یہ پتا ہے کہ جب ایک انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پھر اس کے ان گناہوں سے اس کو نکال کر اس کے درجے بھی بلند کرتے ہیں. قرآن پاک میں یہ سورت نساء میں غالباً آیت آتی ہے کہ جو لوگ گناہ سے معافی مانگیں گے ہم ان کے درجے بھی بلند کر دیں گے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ صالحین، نیک لوگ. گناہ ہو نہ ہو وہ یہ انتظار نہیں کرتے کہ گناہ ہو تو توبہ کرے، بلکہ وہ کیا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم توبہ اس لیے کریں کہ اس توبہ سے خوش ہو کر اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ نیک لوگوں کی بات ہے، اور ان کا ذکر سورت قاف کی آیت 35 میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جا بقلب منیب، اور اسی توبہ کو انابت کہتے ہیں. منیب لفظ بڑا پیارا ہے، بچوں کے نام بھی ہوتے ہیں انیب منیب، تو وہی لفظ ہے، نوب سے ہے، یعنی یہ انابت ہے، ابھی گناہ نہیں بھی ہوئے پھر بھی توبہ پڑھ کرتے رہے. تیسرا درجہ جو اس سے بھی بلند ہے وہ کیا ہے؟ محض اللہ کی اطاعت میں توبہ کرنے والے. گناہ ہو نہ ہو نو پرابلم، اس سے کچھ فائدہ ہو کہ نہ ہو، وہ صرف اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ توبو الی اللہ، اور یہ انبیاء کرام ہوتے ہیں. اسی کو اوبا کہتے ہیں، اوابین کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے اواہم منیب، ٹھیک ہے؟ تو یہ انبیاء کرام کی توبہ ہے. اسی پہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 بار بھی توبہ کرتے تھے. اسی لیے کچھ علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندے کو ہر نماز کے بعد کم از کم 20 بار توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ 20 ضرب 5 100، 3 دفعہ تو ویسے ہی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر ایک دفعہ اونچی آواز سے، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھئی آپ کس چیز کی استغفار کر رہے ہیں؟ نماز پڑھی ہے، کوئی فلم تھوڑی دیکھی ہے. نماز جیسا خوبصورت عمل کرنے کے فوراً بعد استغفار کہنا کیا ہے؟ کہ اللہ جیسی نماز پڑھنے کا حق تھا ویسی نماز نہیں پڑھی، تو لہٰذا تو مجھے معاف کر دے. تو لہٰذا گناہ کا انتظار نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ جو توبہ کرتے ہیں وہ بڑے ہی گناہ گار ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے کیا گناہ کیا، ہر وقت یہ استغفار پڑھتی رہتی ہیں. اس سے انسان اپنے آپ کو بچے. اور اس آخری جو ذکر ہے اس کا ذکر سورۃ سواد میں آتا ہے. تو ہم سب اپنے اوپر دیکھیں. پھر یاد رکھیے کہ توبہ، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ نہ بھی گناہ کرو تو توبہ کریں، ثواب بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا اور اللہ کی رضا ہوگی. لیکن دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں توبہ واجب ہے، فرض ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. نمبر ایک صورت کیا ہے؟ جب کوئی ایسا کام ہم نہیں کرتے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اللہ نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، نظروں کی حفاظت کا حکم دیا، اب ہم نہیں کر سکے تو فوراً استغفار کیجئے کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لینا اس کام پہ، میں اب توبہ کرتی ہوں. اور دوسری صورت کے کہ جب کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس سے اللہ نے روکا تھا، شراب پینی، زنا، بدکاری، بے حیائی، یعنی ڈوز پہ عمل نہ کر سکے تو توبہ فرض ہے. پھر توبہ نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی معافی کر دیتا ہے، لیکن کون سے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے؟ شرک کو معاف نہیں کرتا. تو لہذا ہم اپنے موضوع کے اوپر واپس آ جائیں کہ اس وقت اگر ہم اس قرآن سے دوری کے جرم میں مبتلا ہیں، اور میں اس وقت انفرادی توبہ کی بات بھی نہیں کر رہی، اجتماعی توبہ کی بات کر رہی ہوں، تو اس وقت ہمارے اوپر توبہ فرض ہے. کیونکہ ہم بینگ اے مسلم نیشن اور بینگ اے پاکستانی یا انڈین، جو بھی آپ کلچرل یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بہت سارے وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں کرنے تھے، اور بہت سارے وہ کر رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے. اس کی سزا میں آج دنیا میں ہم پر تکلیف ہو رہی ہے. یاد رکھیے، توبہ ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے رب کی روٹھی ہوئی رحمتوں کو آج ہم واپس امت مسلمہ پہ بلا سکتے ہیں. صرف دعاؤں سے بھی بات نہیں بنے گی. جتنی امام کعبہ دعائیں مانگ چکے ہیں پچھلے 10-15 سالوں میں لگی ہوتی تو آج ہم پوری دنیا کی ورلڈ پاور ہو چکے ہوتے ہیں، سپر پاور آج ہم ہوتے ہیں اگر صرف دعاؤں سے اللہ حالات بدل دیتا. اگر تراویوں کی دعائیں، تہجد کی دعائیں اور وطروں میں پڑی ہوئی دعاؤں سے اگر اللہ حالات بدلتا تو اب تک بدل چکے ہوتے. اگر قرآن چھاپ چھاپ کر بانٹنے سے حالات بدلتے تو آج بدل چکے ہوتے، لیکن نہیں بدلے. سیڈیز فری بانٹنے سے اگر حالات بدلتے تو اب مسلمانوں کے حالات بدل چکے ہوتے، لیکن یہ کب بدلیں گے؟ جب اتحزو حاضل قرآن محجورہ سے ہاتھ اٹھائیں گے. جب کسی قوم کے ہاتھوں میں قرآن آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ سیرت سے اس کو دیکھ لیجئے کہ احد بدر کے اندر کیا مسلمانوں کی تیاریاں تھیں. 2 گھوڑے، چند ٹوٹی بھی تلواریں، لکڑی کی تلوار آپ نے عکاشہ کو پکڑا دی کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. یہ اللہ کا کرنا تھا کہ وہ تلوار ان کے ہاتھ میں آتی چمکتی ہوئی لوہے کی تلوار بن گئی. اپنی زندگی کے آخری دور تک اس تلوار کو اپنے ساتھ رکھا انہوں نے. کہتے تھے یہ مجھے نبی نے دی تھی اور میں اسے کئی کافروں کے سر قلم کروں گا. کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ گروہ جو ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلا. تو بہت تھوڑے اسباب بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جب تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے. مسلمانوں کا ماضی اتنا روشن، حال اتنا مشکوک، اور مستقبل اتنا خوفناک کیوں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہمیں اجتماعی طور پہ اس قرآن کو پکڑنے کی ضرورت ہے. جب اس قرآن کو پکڑیں گے، اپنے گناہوں کے کفارے دیں گے، دیکھیے گا مٹی میں سے سونا نکلے گا. یہ سعودی عرب میں جو گیس نکلی یا تیل نکلا، یہ کب نکلا آپ کو ہسٹری پتہ ہی ہوگی. پہلے سعودی عرب کیا تھا؟ کسی کو پتا بھی نہیں تھا یہ کیا ملک ہے، کبھی توجہ ہی نہیں کی کسی نے اس طرف، لیکن جب سے اس میں سے تیل نکلا تب سے دنیا کی نظریں اس پہ لگ گئی. وجہ، جب سعودی عرب میں اسلامی شریعت نافذ ہوئی تھی. کیا کریں، کچھ تو کرنا ہے. دیکھیے وہی قرآن عمر نے پڑھا، دل کی دنیا بدل گئی، بلکہ پڑھا بھی نہیں سنا تھا. ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، قرآن کا مزاج پڑھنے سے زیادہ سننے والا ہے، کیونکہ بل ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. آپ جتنا مرضی خود بیٹھ کے اکیلے میں پڑھیں، وہ بات سمجھ ہی نہیں آتی جو کسی سے سن کے سمجھ آتی. تو قرآن کے پڑھنے سے زیادہ سننے کا اہتمام کریں. اگر عربک سمجھ آتی ہے تو الحمدللہ، اچھے سے قاری کی تلاوت چلا لے اور آنکھیں بند کر کے سنیں. وہ بھی روئیں گے، آپ بھی روئیں گے. وجہ کیا ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے اور آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے. اگر تو اس درجے کا تعلق ہے قرآن سے، تو پھر تو حقیقت میں ہم سب کے لیے بہت بڑی خیر ہے. اور جب ہم اس کتاب کو اس طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ گویا کہ کوئی ہمیں کہہ رہے اور ہم آگے کہہ رہے جی یس اوکے ابھی آتی ہوں ٹھیک ہے، جیسے میرے صحابہ کا عمل تھا، جب کوئی آیت یا الذین آمنوا سے شروع ہوتی تو کہتے غور سے سنو، تمہیں رب نے پکارا، آسمان سے تمہارے لیے پکار آئی ہے. تو جتنا زیادہ میں اور آپ اپنے رب کی باتوں کو غور سے سنیں گے، اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن اگر یہ تعلق نہیں ہے، سعودی عربی کے ساتھ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں سنیں. اب اگر آپ اس کو اس اینگل سے سنتے ہیں کہ اس میں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے انشاءاللہ آپ کو ایک چیک لسٹ ملے گی. لیکن میں نے ایک چیز پچھلے کئی سال کے ایکسپیرینس سے دیکھی، اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ہم سب کی سوسائٹیز میں ایسے ہوتے ہیں، صرف رمضان میں ہی قرآن سنتے ہیں. جاب کرتے ہیں تو چھٹی لی ہوتی ہے، بزی اسکیجول ہے، مدر وتھ کڈس ہیں تو مشکل نہیں پاسبل ہوتا ہر ایک کے لیے. پھر میں سوچتی ہوں کہ ٹپیکل وہ جو پیٹی ایشوز ہوتے ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کر کے اٹھ جاتے ہیں. اب وہ سسٹر ایک دفعہ پھر کیا سوچے گا اینڈ آف رمضان میں قرآن پڑھی ہوئی ہوں. اور بعد میں کئی لوگ ایسے ہیں، کبھی راہ جاتے ادھر ادھر ملتے ہیں، جب ان سے پوچھا کہتے ہیں جی ہم پڑھے ہوئے قرآن، جی میں نے ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، کب پڑھا وہ فلاں جگہ رمضان میں پڑھا. لیکن اس دورے قرآن کے اندر سے وہ روح نہیں ملتی. میں سمجھتی ہوں کہ ایک دائی دین کا کام ہلچل پیدا کرنا ہوتا ہے، اس طرح درد احساس، سوئے ہوں کو تو سوئے ہوئے، جاگے ہوں کو. دنیا میں معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ جہاں بھی آپ جا کے دیکھیں گے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہوتے، انہوں نے تو ہر کام سے چھٹی لی ہوئی ہے. زیادہ سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں جب کوئی موقع بنے، کہتے ہیں ارے ہمارا کیا کہتے ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، یعنی سرٹیفکیٹ دے دو کہ ہم مزید گناہ کریں. جب کوئی یہ کہتا ہے نا میں بہت گناہ گار ہوں اور ساتھ مسکراتا ہے اور چمکتا ہے، تو سمجھے جھوٹ بول رہا ہے. یہ صرف وہ اس میں بھی آپ سے اب یہ جملہ سننا چاہ رہے ہیں، نہیں نہیں آپ تو بڑی نیک ہیں. دیکھیے گناہ گار ہونا اور مسکرانا یہ تو دو اپوزٹ چیزیں ہیں. گناہ تو انسان کی آنکھیں گیلی کر دیتا ہے، گناہ تو انسان کا دل اتنا جھکا دیتا ہے اپنے اس ندامت کے ساز میں کہ میں کس طرح اپنے رب کو شکل دکھاؤں گی. آپ نے وہ مشہور پوئم سنی ہوگی اگر کبھی، کہ امام احمد وہ پوئم جب سنی تھی تو وہ رو پڑے تھے کہ قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، جب میرا رب مجھے بلا کر پوچھے گا کہ سنا احمد کیا کر کے آیا ہے تو میں کیا کروں گا، مجھے تو شرم آ رہی ہے. اور آپ نے علامہ اقبال کے وہ اشعار بھی سنے ہوں گے کہ اللہ، فارسی کے شاعر شعر ہیں جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تیرا نام غفور رحیم ہے، تو میرا حساب نہ لے، تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تیرے اتنے بندے ہیں تو تو ان میں سے ایک میرا حساب نہیں لے گا، تو کوئی بہت بگ ڈفرنس تو نہیں ہوگا، تو تو میرا حساب نہ لینا قیامت کے دن. پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اچھا اللہ اگر تو نے میرا حساب ضرور لینا نا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر لینا، کیونکہ قیامت کے دن تو مجھے نبی کے سامنے شرمسار نہ کرنا. بات سمجھے؟ جس بندے کو اس بات کا احساس ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، وہ کبھی بھی اپنے گناہوں کو انجوائے نہیں کر سکتا. پھر وہ روتا ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے، کیا کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل، میں کیسے اپنے رب کو شکل دکھاؤں گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. کیا ہمیں اس دن کا خیال آتا ہے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب رب ہم سے ہماری زندگی بھر کے معاملوں کا حساب لے گا، تو کیا اس وقت میں اپنے رب کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے. اس قرآن کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے دل میں احساس ندامت لانا ہے، احساس پیدا کرنا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وہ قرآن پڑھیں جو ہمارے روح کے تاروں کو روشن کر دے، اور پھر وہ کتاب ہماری زندگی میں کھلے کہ جس کے بعد ہم اپنے آپ کو بدل سکیں. پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پوئم میں آپ کو سناؤں، بہت ہی خوبصورت، چند منٹ کی ہے، تقریباً 2 منٹ 19 سیکنڈ ہے.
اذا ما قالني ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف اجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
بہت ہی خوبصورت پوئم ہے. اس پہ میں نے پہلے بھی ایک سیشن دیا ہوا ہے، لیکن میرے لئے کہ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ فیلنگز تو لے کر آئیں کہ جب اپنے رب کے سامنے آنا ہے تو اس وقت کیا فیل ہوگا. سوری، اذا ما قال لی ربی ام استحی تعصینی، جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا، امیجن کریں ذرا، کیا میری نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آئی؟ بس آپ اردو ترجمے لکھ لیں، باقی باتیں تو بعد میں ہو ہی جائیں گی. وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تعصینی، تم میری مخلوق سے اپنے گناہ چھپاتے تھے اور نافرمانی کر کے میرے پاس آتے ہو. امیجن کریں، کسی کو پتا تو چل جائے ہمارا کوئی گناہ، ہمارا تو بلڈ پریشر لو ہو جائے، ہائے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی. اور اگر وہ ہمارے سسرال میں سے ہو اور ہمارے بچوں کے سسرال میں سے ہو، تو اس وقت ہم یہ سوچیں کہ ہمارا رب حقیقت میں ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے. فکیف اجیب یا ویحی ومن ذا سوف یحمینی، پھر کیسے میں جواب دوں گا، ہائے افسوس مجھ پر، اور کون مجھے بچائے گا. یہ فیلنگ لانی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ خوف ہی تو میں انشاءاللہ بچائے گا دنیا میں. اُسَلِّ النَّفْسَ بِالْآمَالِ مِنْ حِينٍ إِلَى حِينٍ، میں وقتاً فوقتاً اپنے دل کو آرزوؤں کے ساتھ تسلی دیتا ہوں. کیا تسلی ہوتی ہے ہماری خود کو؟ اللہ معاف کرے گا، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ نقطہ نواز ہے، اور وہ تو بس بخشنے پہ قادر ہے. تو تم بھی تو اپنے آپ کو دیکھو کہ وہ کس کو بخشے. ون ساما ورا الموتی ما زباد و تکفینی، اور میں بھول جاتا ہوں کہ موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے اور میرے دفنانے کے بعد کیا ہونے والا ہے. امیجن کریں، جب لوگ مجھے قبر میں ڈال کر وہاں سے ہٹ جائیں گے تو کیا ہوگا. کانی قد ضمنت العیشہ لیس الموت تعطینی، گویا کہ مجھے زندگی کی ضمانت دی گئی اور موت مجھے آنی ہی نہیں تھی. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ بس جینا ہی جینا ہے، مرنا تو ہے کوئی نہیں. وجاءت سکرۃ الموت الشدیدۃ من سیحمینی، اور جب موت کی شدید ترین بے ہوشی آ پہنچی تو کون مجھے بچائے گا. نظرت الی الوجوہ الیس منہم من سیفدینی، میں نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا، کیا ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھے چھڑائے گا. موت کے وقت آپ دیکھیے نظریں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں، کوئی ہے، کوئی اپنا، کوئی پیارا. سورت قیامت یاد آ رہی ہے مجھے تو، قیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پونک کرنے والا. تو موت کے وقت کوئی بندے کو نہیں چھڑاتا. سأسألو من الذی قدمت فی دنیا یا ینجینی، ان قریب مجھ سے سوال کیا جائے گا، میں نے اپنی دنیا میں آگے کیا بھیجا ہے جو مجھے نجات دے. یعنی دنیا میں تو کوئی کام نہیں آیا، لیکن وہاں پہ حساب لینے کے لیے لوگ کھڑے ہیں. فکیف اجابتی من بعد ما فرطت فی دینی، اب یہ میں اور آپ سب خود سے پوچھیں، اس سوال کا میں کیسے جواب دوں گا جب کہ میں نے اپنے دین میں کوتاہی کی. ويا ويحي الم اسمع كلام الله يدعوني، ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں نے اللہ کا کلام نہ سنا جو مجھے اپنی طرف بلاتا تھا. بلاتا ہے تمہیں اللہ کا قرآن، لیکن قوم کیا کرتی ہے، کس سے بات چل رہی ہے شروع سے؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قیامت کے دن ہم کہیں گے ہاں اللہ بڑے تھے، اللہ والے بلاتے تھے، کئی کلام کی طرف بلاتے تھے، لیکن میں جواب ہی نہیں دیتا تھا. الم اسم لما قد جاءنی فی قاف و یاسین، کیا میں نے نہیں سنا جو سورت قاف اور یاسین میں کہا گیا؟ ان دونوں کا ٹاپک کیا ہے؟ قیامت، مرنے کے بعد کیا ہوگا. الم اسم بیوم الحشر یوم الجمع والدینی، کیا میں نے یوم حشر کے بارے میں نہیں سنا جو لوگوں کے جمع ہونے اور جزا و سزا کا دن ہے. الم اسم مناد الموت یدونی ینادینی، کیا میں نے موت کے منادی کو نہیں سنا جو مجھے پکارتا اور آواز دیتا تھا؟ آتی کبھی ہمیں آواز ملک الموت کی؟ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت ایک دن میں کئی بار ہمیں آ کے دیکھ جاتا ہے. یہ بھی جو ہم گاڑیوں میں بیٹھ کے آئے ہیں نا، کئی بار ملک الموت نے ہمیں دیکھا ہوگا کہ یہ پھر بچ گیا. کتنے حادثوں میں سے بچ کے آتے ہیں. جتنی گاڑیاں، اگر چند گاڑیوں کے ٹائر راڈ کھل جائیں تو ہماری گاڑیاں بغیر کسی ہماری غلطی کے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں. جب ہائی وے سے آپ آتے جاتے ہیں تو ضرور سوچا کریں کون ہے جو ہمیں ان راستوں سے لے کر جاتا ہے اور بچاتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. تو پتہ نہیں اس وقت بھی ہم میں سے کس کو ملک الموت دیکھ رہا ہے، اور ابھی یہاں سے اٹھ بھی نہیں پائیں گے تو ہماری جان نکل جائے گی. فیا رباہ عبدن تائبن من زوا سؤوینی، اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں ایک توبہ کرنے والا بندہ ہوں، کون ہے جو مجھے پناہ دے؟ سوا رب غفور واسل للحق یهدینی، سوائے اس رب کے جس کی مغفرت بہت وسیع ہے جو مجھے حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. یاد رکھیے توبہ کے معاملے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی توبہ قبول نہیں کر سکتا. کسی ولی، پیغمبر، مرشد، ہادی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ تم لوگوں کی توبہ ان کو دے دو. یہ پارڈن، یہی تو شرک ہے. اسی نے تو آج کرسچینٹی کو حدوں سے باہر نکال دیا کہ جو مرضی کرو جیزس ہمیں بچا لیں گے. وہ منہ سے کہتے ہیں، ہم عمل سے کر کے دکھاتے ہیں نا کہ ہے نا اللہ کے نبی وہاں ہماری سفارشیں کرنے کے لیے. آپ امیجینیشن میں لائیں ذرا، وہی آیتیں واپس آ جائیں سورہ فرقان کی. قیامت کا دن ہے اور اللہ کے نبی کھڑے ہیں، اور ہم نے تو سنا تھا کہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اور نبی تو شکایت لگا رہے ہیں. اتنے میں اللہ کے نبی کی امت کے وہ لوگ جو چوریاں کرتے ہیں وہ آتے ہیں، تو اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ اے اللہ، یہ میری امت ہے، چور تھے، چکار تھے، بڑوں کی عزتیں لوٹی، بڑوں کا یہ کیا، تو ان کو معاف کرتے ہیں. سوٹ کرتا؟ اللہ کے نبی نے تو اپنی زندگی میں ایک چوری کرنے والی کی سفارش پہ جب روکا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. اور سورۃ نساء میں تو دو سے زیادہ رکوع پہ ایک پورا واقعہ چلتا ہے کہ جس میں اللہ نے نبی کو کیا کہا، ولا تکل للخائنین خصیما، کیا آپ جھگڑا کرنے والوں کے حمایتی کیوں بن رہے ہیں؟ کون ہے جو قیامت کے دن آپ کو ان کی طرف سے بچائے گا؟ تو کیا آپ اور میں اپنے نبی سے ایسی، اللہ رحم کرے کہ، ون سائیڈڈ قسم کی سفارش کی امید کرتے ہیں؟ تو یہی بات جہاں کہی جا رہی ہے، اتیتو الیک فرحمنی وثقل فی میزانی، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو مجھ پر رحم فرما اور میرے میزانوں کو بھاری کر دے. وخفف فی جزائی ان ترجا من یجازینی، اور میرا حساب ہلکا کر دے. تو ہی وہ بڑی ذات ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے جو مجھے جزا دے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی پوائنٹ تھی، پتہ نہیں ہمارے دل پہ اس نے کتنا اثر کیا، لیکن امام احمد بن حنبل کے سامنے کسی نے جب یہ پوائنٹ پڑھی تھی تو وہ بہت روئے تھے. اور دل ٹوٹتا کب ہے؟ جب انسان کو اپنے گناہوں کی فکر لگ جاتی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دیں. آئیے دعا کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وعظیم سلطانک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم استر عوراتنا وآمر رواتنا. اللهم الهمني رشدي وعزني من شر نفسي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشكاي وسوء القضاء والشماتة الأعداء. یا اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا ملنا قبول فرما، ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما، اور یا اللہ ہمیں آئندہ کے لیے بہتری کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری جن ساتھیوں نے اس پروگرام میں کوشش کی، ایک لفظ سے بھی کسی کو بلایا، تو یا اللہ تو ان کو بھی اس کا بہترین نظر عطا فرما. یا اللہ اس مسجد سمیت باقی مسجدوں کو بھی آباد رکھنا. یا اللہ مسلمانوں کے یہ خوبصورت گڑھ ہیں، یا اللہ ہمیں ان جگہوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں احسن طریقے پہ یہاں تیری کتاب کو عام کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بہت خوبصورت نسلیں ہیں ہماری، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو تیری کتاب سے جوڑیں اور پھر وہ تجھ سے جڑ جائیں. یا اللہ جس نے جہاں کبھی دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ جو جہاں بھی رہتے ہوئے تیرے دین کا کام کر رہا ہے، یا اللہ تو اس کی مدد فرما. یا اللہ اس وقت آن لائن پہ بھی جو ساتھی ہمارے سامنے اور جن کو ہم نہیں بھی دیکھ پا رہے، ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما. بیماروں کی بیماریاں دور فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. اور یا اللہ ہمیں وہ امت بنا کے جن کے بارے میں تو فرشتوں کے سامنے فخر کر سکے. اور یا اللہ ہمیں حقیقت میں آج وہ کھلا ہوا سبق یاد دلا دے کہ جو تو نے دے کر اس دنیا میں ہمیں بھیجا تھا. یا اللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمسار نہ کرنا. یا اللہ ہمارا نام اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا، پل صراط سے عافیت سے گزار دینا، پکی سچی توبہ کی توفیق دے. اور یا اللہ کل نبی کی یہ شکایت کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ ہمیں اسے ایگزیمٹ کرنا. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ آج ہم قرآن کو پکڑ کے بھی چھوڑے ہوئے ہوں. یا اللہ جو نہیں پڑھتے، جو نہیں سیکھتے، وہ تو کسی گلٹ میں ہوں گے ہی کہ ہائے ہم گناہگار، لیکن یا اللہ وہ دوسرا گروہ بڑا خطرناک ہے جو تھوڑا سا دین کی طرف آ کر خود کو پورا دین میں سمجھنے لگتا ہے، تھوڑا سا دین سمجھ کے پورا دین سمجھنے کا دعوے دار ہوتا ہے. تو یا اللہ قرآن پڑھ کے سست کر کے نہ بٹھانا. یا اللہ ہمیں ضائع نہ کرنا. یا اللہ یہ تڑپ جب دل میں آتی ہے تو اس کے بعد انسان بیٹھ نہیں سکتا، یا اللہ پھر سو نہیں سکتا. پھر یا اللہ اس کو اپنی ذاتی زندگی اجتماعی زندگی سے زیادہ پیاری نہیں ہوتی. تو یا اللہ تیرے نبیوں کا راستہ اور صراط مستقیم جس کی دعائیں کرتے ہیں دینا صراط المستقیم، یا اللہ یہ روٹین لائف کا راستہ نہیں ہے. یا اللہ ہمیں اپنی روٹین میں کچھ تبدیلیاں تو کرنی پڑیں گی، پھر تیری انسانیت، تیرے بندے اس قرآن کے نور سے جڑیں گے. اور یا اللہ اس راستے میں جو دن رات مددگار ہیں تو ان کی مدد فرما. یا اللہ ہر شہر ہر سٹیشن والوں کی مدد فرما. اور یا اللہ کمی بیشیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم جو نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما، اور جو مانگنے میں کمی بیشی ہو گئی اس سے درگزر فرما. پاکستان میں ہمارے عزیز و اقارب، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جہاں بھی کوئی ہیں، یا اللہ تو ان کے دین، ایمان، مال کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہے، یا اللہ تو ان کی مدد فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. آمین سب آمین.